الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جزا الله الإخوان الذين هم باللغة العربية لكن اليوم باللغة الأردية الهندية إن شاء الله ولكن مع ذلك لا يشقى جليسهم إذا جلس واحد لا يشقى إن شاء الله لك شكر هيك رمضان میں بلوغ المرام کتاب کی اور بلوغ المرام کتاب کی شرح شروع کی گئی تھی اور اب یہ سلسلہ پھر سے شروع کیا جا رہا ہے اگر آپ لوگ حاضر رہیں تشجیع انشاءاللہ نعم لا لا استرح الذي يريد ان يجلس وليجلس ما في شيء انشاءاللہ لا يشقى جلیسهم تو کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ مستقل جاری رہے انشاءاللہ آپ لوگ اگر اور ہمت کریں تو انشاءاللہ اور دو ایک دن بڑھا دیا جائے کوئی مشکل نہیں ہے اس سے پہلے جو احادیث شروع بھی کی گئی تھی وہ پانی کے احکام کے متعلق تھیں جس میں سب سے پہلے حدیث تھی سمندر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سمندر کے پانی کا کیا حکم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل ميتته سمندر کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردہ حلال ہے دوسری حدیث تھی کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے ان الماء طهور لا ينجسه شيء اس حدیث کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ پانی جب تک اگر پانی زیادہ ہے اور اس کا رنگ یا اس کا ذائقہ یا اس کی بو نجاست سے بدل نہ جائے اس وقت اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا صرف تھوڑے پانی کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا پھر اس کے بعد اور دوسری حدیث تیسری حدیث تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر پانی دو بڑے مشکیزے کے برابر ہو تو نجاست اس میں اثر نہیں ڈال سکتی ہے اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث مختصر پانی کے احکام کے بارے میں یہ ہے کہ عام طور پر علماء نے جو بات کہی ہے وہ تھوڑے پانی کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی ہو اس میں تھوڑی نجاست پڑ جائے تو اس کو ناپاک کہا جائے گا لیکن ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر پانی تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اگر اس میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے تو وہ پانی پاک کہا جائے گا اس کو آپ پی سکتے ہیں اس سے وضو کر سکتے ہیں غسل کر سکتے ہیں یہ تھی پانی کے بارے میں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری کوئی شخص پانی میں جو پانی بہ نہ رہا ہو اس میں کوئی شخص پیشاب نہ کرے رہی بات یہ کہ کیا ایک آدمی کے پیشاب کرنے سے کیا وہ پانی اگر بہ نہیں رہا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے نہیں لیکن چونکہ اسلام کا ایک عام قاعدہ ہے نظافت کا تو اگر ایک آدمی آج کر رہا ہے دوسرا آدمی کل کرے گا اس کے ساتھ دس آدمی کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پانی چونکہ بہ نہیں رہا ہے تو اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ یا اس کی مہک اس کی بو بدل جائے گی اس وجہ سے ایک عام حکم ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو بڑی تاکید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبولن اس کے بعد ایک حدیث یہ بھی آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے عورت نے اگر غسل کیا ہے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے اسی طرح اگر عورت نے غسل کیا ہے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے لیکن اگر دونوں اکٹھا پانی لے کر کے وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں وليغترفا جميعا خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ وغیرہ کے ساتھ جمع کے بعد یعنی واجب غسل کے بعد اکٹھا غسل کرتے تھے، لیکن علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ منع کرنا یہ بچنے کے لیے صرف ہے، یعنی نظافت کے معنی میں ہے، حرام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار آئے اور آپ نے غسل کرنا چاہا، پانی رکھا ہوا تھا گھر میں. حضرت بعض ازواج کے گھر میں گئے تو انہوں نے آپ کی زوجہ مطہرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس پانی سے جنابت کا غسل کیا ہے، یہ جنابت کا بچا ہوا پانی ہے، جنابت سے غسل کیے ہوئے کا بچا ہوا پانی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو جنبی نہیں ہوتا، پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ نے جو حکم یا جو منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے یا عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احتیاطاً بچو، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں کہا جائے گا، اس کا غسل یا اس کا وضو صحیح ہے. اسی طرح اس سے پہلے کی حدیث گزری تھی، یہ مختصر ہم یاد دلا رہے ہیں آپ کو، اس سے پہلے جو حدیث گزری تھی اس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا بعض صحابہ نے کہ بلی کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیست بنجس، بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، اور وہ تمہارے ایک خادم کی طرح ہے، جس طرح خادم گھر میں ہو تمہارا کھانا کھا لے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہوگا، یا تمہارا پانی پی لے تو بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس طرح بلی ہے. بلی اگر کھانا کھا لے تو کھانا ناپاک نہیں ہے، آپ اسی جگہ سے کھا سکتے ہیں جس جگہ سے بلی نے کھانا کھایا، اگر آپ کی طبیعت ایبا نہ کرے، اگر طبیعت میں کوئی چھو کی بات نہ آئے تو آپ اسی جگہ سے کھانا کھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے کتنی مقدس ہستیاں تھیں، لیکن ان کے گھر میں بلی گھسی اور کوئی کھانا رکھا ہوا تھا اس میں سے اس نے کھا لیا. وہ بیان کرنے والی عورت بیان کرتی ہیں، صحابیہ تھیں، کہ حضرت عائشہ نے پھر اسی جگہ سے کھانا شروع کیا جہاں سے بلی نے کھانا کھایا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے مستغنی تھیں کہ اس کو اوپر سے نکال کر کے اور پھر صاف کر کے کھائیں، لیکن ایک تشریح جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی طرح ازواج مطہرات کے ذمہ بھی تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام یا آپ کے صادر کردہ احکام کو پورے طور پر لوگوں کے سامنے لوگوں کو پہنچا دیں. دوسری اس کے بعد کی حدیث تھی کہ ایک عرابی آئے، بعدیا کے رہنے والے، جن کو کہتے ہیں ایک بدو، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے ان کی آپ کوئی بے حرمتی کا کوئی لفظ ان کے اندر ہمیں بولنے کا حق نہیں ان کے بارے میں، یا ان کی بے عزتی کا کوئی ایسا سوال ہو، ایسا کوئی موقف ہمارا نہیں ہونا چاہیے صحابی کے بارے میں، اگرچہ ان کا ظاہری کام ناپسندیدہ ہو، لیکن چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف تھے، اس وجہ سے ان کا احترام ان کی عزت ہمارے اوپر فرض ہے. وہ آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک کنارے بیٹھ کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. باہر کے رہنے والے تھے، ان کو دینی احکام کا علم نہیں تھا، لوگ جاہلیت کا زمانہ گزار رہے تھے. تو لوگوں نے ان کو زوردار الفاظ میں ڈانٹا اور روکنا چاہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان کو روکو نہیں، چھوڑ دو، وہ اپنی ضرورت پیشاب کی پوری کر لیں. جب انہوں نے اپنی پیشاب کی ضرورت پوری کر لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہی لطف اور بڑی ہی نرمی سے آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس میں مسجد کی بے حرمتی ہو، اور مسجد میں پیشاب کرنا جائز نہیں. پھر آپ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ جاؤ ایک بڑا مشکیزہ لے کے آؤ پانی کا بھرا ہوا، اور پھر اس پر ڈال دو. تو اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے کہ اگر نجاست کسی نرم زمین میں ہے اور اس پر آپ نے زیادہ پانی ڈال دیا اس طرح کا کہ وہ نجاست اس پانی میں گھل مل کر کے غائب ہو گئی، تو اس زمین کو یا اس جگہ کو پاک کہا جائے گا، کیونکہ وہ زمین اس کو پی لے گی پانی کو، نجاست کے ساتھ وہ اسی میں گویا مل کر کے سب پانی ہی پانی ہو گیا، نجاست غائب ہو گئی، اس سے یہ مسئلہ لیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ زمین سخت ہے اور پانی اور نجاست لے کر کے اس میں یعنی زمین پہ پانی ٹھہر جاتا ہے نجاست کے ساتھ، تو وہ پانی ناپاک کہا جائے گا، اس کو نکالنا کسی طرح کھینچنا یہ ضروری ہوگا. اس کے بعد حدیث تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری امت کے لیے دو مردے اور دو خون حرام ہیں. آیت شریفہ ہے، حافظ لوگ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ آیت شریفہ ہے. تمہارے اوپر اے امت محمد مردہ جانور اور خون حرام ہے، یعنی اس کا کھانا. تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی قسم کا مردہ یا کسی قسم کا خون اس کا کھانا حرام ہوا. لیکن ایک اصولی ایک قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر کے بھیجا اور آپ کے ذمے یہ کیا کہ آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان فرما دیں، ثم ان علینا بیانہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس قرآن کی تفسیر فرمائی. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے پیارے رسول ہم نے قرآن آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل قرآن کریم کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کی تفسیر اور توضیح ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، مردہ اور سور کا گوشت اور خون حرام ہے، تو پھر ہر قسم کا مردہ یا ہر قسم کا خون اس میں آ گیا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعض چیزوں کو خاص کر دیا، تو گویا سنت کے ذریعے سے آیت کریمہ کی تخصیص ہو سکتی ہے، یعنی پیارے رسول نے اس چیز کو خاص کر دیا. قرآن کے عام حکم سے یہ چیز خاص ہے. آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو مردے اور دو خون حلال کر دیے گئے ہیں. مردے دو مردے کیا ہیں؟ ٹڈی اور مچھلی. یہ مردہ ہوتے ہوئے بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. ذبح کرنا ہی بدعت ہے سمجھ لیجئے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مچھلی کھائی جاتی تھی، ٹڈی کھائی جاتی تھی، اس کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا. اس وجہ سے یہ چیز گویا عام حکم سے اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیا. دو خون جو حلال ہیں وہ جگر اور فلتحال والکبد، جگر اور تلی، ہر جانور کا جس کا آپ گوشت کھاتے ہیں اس کا جگر اور تلی بھی آپ کھا سکتے ہیں. یہ حدیث تھی. اس کے بعد حدیث جو تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے کھانے میں اگر مکھی پڑ جائے یا پینے میں مکھی پڑ جائے تو اس کو اس میں ڈبو دو، اگر پینے کی چیز ہے تو اس میں اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال دو، اگر چاہو تو اس کو کھا لو. کیونکہ یہ حکم جو دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے، دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور یہ حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. آج سے 1400-1500 سال پہلے بداوت کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں علم اتنے آگے نہیں نکلا تھا. آج کل تو بہت سی چیزوں کی تحلیل اور اس کا اختبار ہوتا ہے اور اس کی جانچ کرتے ہیں، اس کے بعد بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا شکر ہے، اتنا نمک ہے، اتنا پانی ہے، اتنا اور کچھ ہے، لیکن اور اس میں زہر کا اتنا مادہ ہے، نکوٹین اتنا ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی، اس زمانے میں یہ چیز کوئی نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے، اور ہمیں یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی بات جو ہے وہ وحی ہے. جس طرح جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ان کان ینزل جبریل بالسنت کما ینزل بالقرآن، جبریل جو ہے جس طرح قرآن لے کر کے آتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنت بھی لے کر کے آتے تھے. تو وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ مکھی کے ایک پر میں زہر ہوتا ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتا ہے, ڈبو دینے سے وہ زہر اس کا جاتا رہے گا. یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا ہوا علاج. اس کے بعد دوسرا حکم جو اس سے ملا وہ یہ کہ مکھی کے گر جانے سے پانی ہو یا کھانا ہو وہ حرام نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد حدیث تھی, یہ نئی حدیث آ رہی ہے, شاید اس کو بھی پڑھا گیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زندہ جانور سے اس کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر کھانے کو منع کیا ہے. یعنی یہ کہ اونٹ ہے, اونٹ کا کوہان کوئی شخص چاہے کہ ہم کاٹ کر کے اونٹ کا کوہان کھا لیں اور اونٹ ذبح نہ ہو, پھر وہ چلتا پھرتا رہے, چرتا کھاتا رہے, شفا یاب ہو جائے, پھر اس کو اللہ کی قدرت سے کوہان آ جائے, آپ کاٹ لیں, یہ غلط ہے. ایسا جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے. اسی طرح بہت سے جانور ہوتے ہیں جن کے دم میں چربی ہوتی ہے, اس کو بھی کاٹ لیا کرتے تھے. تو نبی کریم, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, آپ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جانور کے لیے دنیا کا یا آخرت, دنیا اور دنیا کے کسی کونے کا کوئی بھی آدمی ہو, آپ کی رحمت اس کو پہنچنی ہے. اسی طرح کوئی بھی جانور ہو, آپ نے ان کے بارے میں رحمت کا حکم دیا ہے, رحمت بنا کے بھیجے گئے. اس فعل سے جانور کو تکلیف ہو سکتی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جانور سے کوئی ٹکڑا کاٹ کے کھاتا ہے تو گویا وہ ایک مردہ کھا رہا ہے. ما قطعہ من البہیمتی وہی حیت فہوا میت. اس کے بعد باب الانیہ, یہاں سے نیا درس شروع ہو رہا ہے. باب الانیہ, پانی کے بعد برتنوں کے حکم کے بارے میں, برتنوں کا کیا احکام, کیا احکام ہے. تو سب سے برتن, اس میں کھانے کا برتن ہو, پکانے کا برتن ہو, پانی پینے کا برتن ہو, یا کوئی بھی ایسا برتن ہو جس میں آپ اپنی ضرورت کی چیزیں برت رہے ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا فی آنیت الذہب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافہما فإنہا لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ. سونے اور چاندی کے کھانوں میں, برتنوں میں نہ کھانا کھاؤ اور نہ اس میں پانی پیو. کیوں؟ حکمت بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی چیز پر مجبور کر دیا ہے جس سے وہ آپس کی ضرورتیں پوری کریں. شروع ہو سکتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک یہ طریقہ, جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں بیان فرمایا ہے, کہا ہے کہ سونا اور چاندی ایسی چیز ہے کہ بھوک اور پیاس کو وہ مٹا نہیں سکتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا مجبور کر دیا لوگوں کو کہ اس کو ایک رمز اور اشارہ بنا لیں لوگ چیزوں کے خرید اور فروخت کرنے کا. یہ عہد آدم سے لے کر کے اس زمانے تک یہ چیز رہی ہے. کسی کے پاس سونا رہتا تھا, وہ دے کر کے چاول خرید رہا ہے, گیہوں خرید رہا ہے, کھجور خرید رہا ہے اور دوسری چیزیں ضرورت کی خرید رہا ہے, کپڑے خرید رہا ہے. لیکن اگر کسی کے پاس لاکھوں لاکھ اشرفیاں ہوں, کھانے کی کوئی چیز نہ ہو, تو بھوکوں مر سکتا ہے. اگر اس کے پاس ایسی جگہ پر یہ چیزیں ہیں جس سے اس کو خریدا جا سکتا ہے, تو سب سے پہلے لوگ اسی کو طلب کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر چاول ہے اور آپ کے پاس گیہوں نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے آپ چاول اور گیہوں بدل لیں, اور ہو سکتا ہے وہ نہ بدلے, آدمی کہے نہیں ہمیں پیسہ چاہیے. تو چاندی اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کو سکہ بنا کر کے اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے پوری کریں. اب اگر آپ اس سے کرسی بنانے لگیں, چارپائی بنانے لگیں, قلم بنانے لگیں, چھری بنانے لگیں اور پلیٹ بنانے لگیں, چینی بنانے لگیں, جتنی بڑی بڑی چھوٹی بڑی چیزیں بنانے لگیں, تو وہ عام لوگوں کے دستیابی سے وہ غائب ہو جائے گا, لوگ اس کو پائیں گے نہیں. تو کس چیز سے آپس میں معاملہ کریں گے؟ جو بھی حکمت ہو, بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حکمت بیان فرمائی ہے, یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑی حکمت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے, آپ نے کہا ہے کہ سونے کے برتن یا چاندی کے برتن میں نہ کھانا کھاؤ نہ پیو, ولا تاکلوا فی صحافہما, اس کی بڑی بڑی پلیٹوں میں بھی نہ کھاؤ, فإنها، آپ نے جو علت بیان فرمائی ہے اس ایک چیز کے بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی سبب، بڑا سبب، بڑی وجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے کہ یہ اور سونے اور چاندی کے برتن لہم فی الدنیا، کافروں کے لیے ہیں دنیا میں، ولکم فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں اس کو خاص کر رکھا ہے. تو آخرت کی چیز جو تمہارے لیے خاص ہے دنیا میں مت ڈھونڈو. ایک عام قاعدہ علماء نے بیان فرمایا ہے، من تعجل بشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه. یہ عام قاعدہ شریعت کا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو وقت سے پہلے لینا چاہے گا تو اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا. یہ بہت سے قواعد اس پر فٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے یہ قاعدہ بھی، اس قاعدے کی دلیل یہ لی جاتی ہے، اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں دنیا میں مت کھاؤ، کیونکہ یہ تمہارے لیے دنیا میں نہیں آخرت میں ہے. اگر کوئی شخص کھاتا ہے تو یہ یقین سمجھے کہ قیامت کے دن اس سے وہ محروم ہو جائے گا، عذاب اس پر، اس کے بدلے اس پر عذاب ہوگا. اس وجہ سے لہم فی الدنیا، دنیا میں کافر کے لیے اللہ تعالی نے سب چیزیں مہیا کی ہیں. اگر دنیا ایک مکھی کے پر کے برابر اللہ کے نزدیک اس کی قیمت ہوتی، قدر و قیمت ایک مکھی کے پر کی برابر ہوتی، لو کانت الدنیا تزن عند اللہ جناح بعوضہ لما سقا منہا کافر شربتن، اگر ایک مکھی کے پر کے برابر اس دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے. جتنا بھی ہو سکے کافر کھا پی لے، لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن، اذهب تم طیبات کم فی حیاتکم الدنیا، جاؤ تم نے تو اپنے مزے کی چیز یا اپنے لطف کی چیز تم نے دنیا ہی میں لے لی، اب تمہارے لیے آخرت میں نہیں ہے، آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہی عذاب ہوگا. اس وجہ سے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شریعت میں ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جس میں کفار کی مشابہت ہوتی ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ پینا ہو، یہ کفار کا شیوا ہے. کفار کی عادت اے مسلمانوں تم لوگ نہ پکڑو، کیونکہ تمہارے لیے آخرت میں خاص کیا گیا ہے، تمہارے لیے دنیا میں یہ نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے ہے. اس اعتبار سے بھی کھانے اور پینے کا، سونے کے برتن میں کھانا اور پینا حرام ہے. اب مسئلہ یہ رہ جاتا ہے کہ کھانا پینا حرام ہے لیکن اس کو برتن کی شکل میں آپ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں. اس میں برتن کی شکل میں اس کو حفاظت سے رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں آتی. یعنی اگر کسی شخص نے کہیں برتن اس کو ملا اس صورت میں کہ وہ برتن ہے پلیٹ کی شکل کا ہے سونا، اس کو خریدنا چاہے تو خرید کر کے سونا بنا کر کے اس کو رکھ سکتا ہے، برتن بنا کر کے اس کو نہ رکھے، وقت ضرورت اس کو بیچ سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، جو کچھ کرے. لیکن اگر یہ خطرہ ہے کہ وہ اگر بچ جائے تو اس کے بچے اس کو استعمال کریں گے، تو علماء نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں وصیت کر کے جائے کہ اس کو توڑ ڈالا جائے یا اپنی زندگی ہی میں اس کو توڑ کر کے سونے کی شکل بنا دے، کیونکہ اللہ کی قدرت سے سونا جس شکل میں بھی ہو، سونا زیور کی شکل میں ہو تب بھی اس کی قیمت ہے، اس کو توڑ مروڑ دیں آپ تب بھی اس کی قیمت باقی رہے گی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہاتھ کی محنت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے کا برتن محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو اس شکل میں محفوظ رکھ سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ صرف کھانے اور پینے کے برتن سے منع کیا گیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی شخص چارپائی ہی سونے کا بنا لے تو وہ حرام نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کھانے اور پینے کو منع کیا ہے. لیکن یہ بات عقل یا دین کے عام اصول کو راس نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ جب چھوٹی چیز سے منع کیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے بڑی چیز سونے کی منع ہوگی مرد کے استعمال کے لیے. مثلا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا ہے. جوانی میں تو ہو سکتا ہے وہ سہار لے جائیں، جوانی میں باپ کو بھی طاقت ہوتی ہے، بیٹا بھی اسے ڈر سکتا ہے، اگر کچھ، لیکن بڑھاپے میں واقعی آدمی اپنے بچوں یا اپنے رشتہ داروں کے ہاتھ میں مجبور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہی بچہ جو پہلے جھک کر کے سلام کرتا تھا، ہاتھ چومتا تھا، ہو سکتا ہے بڑھاپے میں جب دیکھے کہ یہ ہم سے زیادہ خدمت دے رہے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا اس میں سے ایک کوئی بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اف کا کلمہ بھی نہ کہو. اگر کوئی بات کہے تو آپ تو ایسے کرنے لگے ہیں، آپ ہر چیز میں پریشان کریں، یہ اور اتنا کہنا بھی جائز نہیں. جب اتنا کہنا جائز نہیں ہے تو کیا مارنا ان کو جائز ہوگا یا ان کو بھوکا رکھنا جائز ہوگا؟ یعنی معمولی کلمہ، برا کلمہ یا کوئی ایسا کلمہ کہنا ان کے حق میں جائز نہیں جس سے ان کو برا لگے، تو پھر کیا اس سے بڑی چیز ان کے حق میں جس سے ان کو تکلیف پہنچے پیش کرنا، یا کوئی ایسی بڑی بات کہنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے، کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. اسی پر قیاس کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کھانے، سونے کے برتن میں کھانے اور پینے کو منع کیا جو معمولی چیز ہے، تو اس سے بڑھ کر کے کوئی کرسی بنا رہا ہے یا چارپائی بنا رہا ہے، بدرجہ اولا منع ہوگا. صحیح مسئلہ یہ ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں، صرف چونکہ پیارے رسول نے صرف کھانے اور پینے سے منع کیا اور اس کی چارپائی بنانے سے منع نہیں کیا، اس کا دروازہ، اس کے نل بنانے سے نہیں منع کیا، تو یہ حرام نہیں ہوگا، یہ کہنا غلط ہوا. کیونکہ شریعت میں ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل اولا، جب چھوٹی چیز سے منع کیا تو بڑی چیز بدرجہ اولا اور سب سے پہلے وہ منع ہوگی. دوسری حدیث ہے اس سے بڑھ کر کے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں ترہیب اور تخویف فرمائی ہے اس شخص کو جو سونے کے برتن یا چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے، الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم. دیکھیے، جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، پینا اور کھانا، چاندی اور سونا، سب کا حکم ایک ہے. پینے کا حکم جب بیان کیا گیا تو وہی عذاب یا وہی بات، وہی حکم کھانے کے بارے میں بھی آئی، الذی یشرب فی اناء الفضۃ، جو شخص چاندی کے برتن میں، چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے، جب اس کے برتن میں پینے سے اتنا بڑا عذاب ہوگا، تو سونا جو ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہی بات آئی کہ بدرجہ اولا یہ چیز منع ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے کے برتن میں پانی پیتا ہے تو وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھونٹ رہا ہے. دیکھیے، یوجر جیرو، جرجرا کہتے ہیں جس طرح ایک پیاسا اونٹ پانی پی رہا ہو اور پانی پینے کے درمیان جانور کے حلق سے ایک خاص آواز آتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پینے کو، اس کی یعنی شکل کو آپ کے سامنے برے انداز میں پیش کرنے کی کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا، گویا وہ جانور کی طرح پانی، جانور کی طرح جہنم کی آگ پی رہا ہے. دیکھیے کتنی بڑی وعید اور کتنے بڑے عذاب کی بات ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا دے اور لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنائے، لیکن اللہ کے احکام اور اس کی شریعت کے آداب کو بہرحال اس کو محفوظ ملحوظ رکھنا ہے. اگر وہ دولت کے نشے میں آ کر کے اللہ کے احکام کی، اللہ کے احکام سے عدول یا اس سے سرگردانی کر رہا ہے، تو کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی یہ نعمت چھن میں چھن جائے، یعنی مختصر اوقات میں اللہ تعالیٰ چھین لینے پر قادر ہے. اس وجہ سے آدمی کو بہرحال اللہ کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے، اور یہ نہ سوچنا چاہیے کہ اس ایسے مسائل میں رخصت، جس میں کہ بہت بڑے وعید اور بہت بڑے عذاب کی خبر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس بارے میں اختلاف کے مسائل کو لے کر کے اور رخصت استعمال نہیں کرنا چاہیے. کہ بعض لوگوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، نہیں، آدمی کو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، یعنی حلال جو ہے، بہت سی چیزیں حلال جس کے بارے میں خاص واضح حکم آیا ہے، اس کے بارے میں شبہ نہیں کہ حلال ہے.
اسی طرح حرام چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حرمت کا خاص حکم آیا ہے، اس کے بارے میں شبہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ یہاں صاف آپ نے حرمت کا لفظ استعمال کیا، اسے شبہ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے قول یا کسی کے اختلاف سے یہ چیز جو واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال یا حرام کہی ہے وہ بدل نہیں سکتی. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی ہو جس میں شبہ بھی ہو، ہو سکتا ہے یہ بھی حکم ہو یہ بھی حکم ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ واضح حلال اور واضح حرام کے درمیان ایک مشتبہ چیز ہے، وبینہما امور مشتبہات، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شبہ حلال ہونے کا ہے اور شبہ حرام ہونے کا بھی ہے، تو اس میں ایک مسلم کا، ایک مسلمان کا رویہ، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتق الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ، شبہ کی چیزوں سے جو شخص بچتا ہے تو گویا وہ اپنی عزت اور اپنے دین کو وہ بچا لے رہا ہے. لیکن اگر شبہ کی چیز میں آپ پڑ گئے تو ہو سکتا ہے وہ حرام ہو، تو گویا حرام آپ نے، فمن ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص شبہات میں پڑ جائے گا، شبہ کی چیز میں، تو گویا وہ حرام میں پڑ گیا. کر را یرا حول الحما، جیسا کہ مثال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے اگر کسی کے دل میں یہ بات بھی آئے کہ بعض علماء نے اس کو صحیح کہا، طیب ایک طرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کی مبارک سنت رکھیے، دوسری طرف آپ کے کسی امتی کا کتنا بھی بڑا ہو کوئی قول رکھیے، تو کیا